ماشاءاللہ ان کی صحت سلامتی کے لیے اور جتنے بھی بزرگان یہاں پر اب تک مشغول رہے ہیں انہوں نے خدمتیں کی ہیں اس بارگاہ مسجد کے لیے اور مولانا صاحبان علماء کرام یہاں تشریف لاتے رہے ہیں سب کے لیے اور آپ اپنی عید کے موقع پر صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد والے اعتبار سے جو دوسرا پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایسا ممکن ہے کہ ہم کسی چیز سے کوئی تعلق بنائیں اور وہ ہم سے کوئی تعلق نہ رہے. اگر ایکو تھوڑا سا کم ہو جائے تو شاید آپ کو بھی پریشانی کم ہوگی. کسی سے آواز کی تو ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والا. دنیا میں ایسا ممکن ہے کہ آپ کسی چیز سے تعلق بناتے ہیں, اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں جڑ پایا. اصل اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے اس سے کوئی تعلق جوڑا ہوا. بس فرض فرمائیے, یوں ہی میں کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر, دنیا کی ایک چیز یہ گلاس ہے, مجھے یہ گلاس عزیز ہو گیا, مجھے بہت پسند آیا اور اتنا پسند آیا کہ اس گلاس پہ میری جان جانے لگی, اتنا کچھ میں اس کو چاہنے لگا کہ اگر یہ ہو تو میری زندگی ہے, گویا یہ نہ ہو تو نعوذ باللہ میں اتنا چاہ رہا ہوں جیسے یہ نہیں ہو تو میں مر گیا. اس کو ایسا پتا بھی ہے کہ میں اس کو چاہتا ہوں, میں توقع کروں کہ یہ مجھ سے وفا کرے. ایسا اس کے پاس علم نہیں ہے, اس کے پاس شعور نہیں ہے, اس کے اپنے اندر بقا نہیں ہے, اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, اس کے پاس کوئی صلاحیت اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. میں اس سے جتنا بھی تعلق بناؤں اس سے میں وفا کا کوئی انتظار نہیں رکھ سکتا. یہ بے جان بے مقصد اس اعتبار سے ہے کہ اس کے اندر کوئی طاقت نہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے جس سے تعلق جوڑنا ہوتا ہے, اور بحمد اللہ رب العالمین اس عید کے سبتے میں اور اس جیسی عیدوں کے سبتے میں جو ہمارا تعلق اہل بیت سے جڑا ہے, اس تعلق کو ہم کس نظر سے دیکھیں گے؟ میں نے عرض کیا اس سے میرا جتنا بھی تعلق جڑے اس کے اندر کوئی طاقت نہیں یہ بات سمجھنے کی کہ میرا اس سے کوئی تعلق. لیکن جس خاندان سے جن ہستیوں سے ہم نے اس عید کے سبتے میں اپنا تعلق جوڑا ہے, ان کا یہ عالم ہے کہ مکمل مجسم پیکر ہیں, حل جزا اور احسان الا الاحسان. کسی نے اگر اتنا سا بھی تعلق ان سے جوڑا ہے اور پرخلوص اگر کوئی تعلق رکھا ہے تو انہوں نے اس کا احسان اپنے سر پہ نہیں رکھا, انہوں نے اس کا جواب دیا. اب آپ کا اور میرا کام یہ رہتا ہے کہ ہم اور آپ اپنے تعلق کو کس سطح پہ لے جا کر جوڑیں. اور یہ عید جو ہے یہ بہت اچھا ایک ریمائنڈر ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں, جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے ماشاءاللہ شعراء کرام نے پڑھنے والوں نے اپنی اپنی محبت کا اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کیا. دوسری طرف سے ایک سنجیدہ موضوع شروع ہوتا ہے, سوچنے سمجھنے کا انتہائی شدت کے ساتھ گہرائی کے ساتھ مجھے کہ ہم غدیر کا حق کیسے ادا کر سکتے, غدیر تک پہنچ کیسے سکتے ہیں, ہم غدیر کے ماننے والے ہیں, اگر ہم اہل غدیر بننا چاہیں اہل غدیر بننے کے لیے ہمیں کس مرحلے سے گزرنا ہوگا. میں اپنی بات کو ادا کرنے کی خاطر ایک اور سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور چند منٹس میں اس کا جواب دے کر ہم اس مسئلے کی طرف منتقل ہو جائیں گے. درود بھیجے گا محمد والے. الحمدللہ رب العالمین ہمارا اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ایک تعلق ہے, ہمارا ایک رابطہ ہے, اس کے اوپر ہمیں فخر ہے, اس کے اوپر مشکلات بھی ہیں, ان مشکلات کو ہم اپنے لیے فخر کا سبب سمجھتے ہیں. ایک سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہوگا, ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے حاصل کیا کرنا ہے؟ اور یہ جو سوال ہوگا یہ انتہائی بنیادی سوال ہوگا, ہمارے رابطے کی تشریح کرے گا. یہ ہمارا رابطہ کس قسم کا رابطہ ہونا چاہیے؟ میں چند صورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس قسم کے رابطے کو اب تک یا اکثر لوگ اپنی نظر میں دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر اس بات کا فیصلہ کرنے کی کوشش کریں کسی حد تک کہ بھئی ہم کس قسم کا رابطہ رکھنا چاہتے ہیں. اور اس بات کو جو میں آپ کی خدمت میں غدیر کے دن یا غدیر کے جشن کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں, وہ اس خاطر عرض کر رہا ہوں کہ مغربی دنیا میں رہتے ہوئے چند بڑے چیلنج ہر دین کے سامنے آ رہے ہیں, چاہے دین اسلام, چاہے دین اسلام کی یہ تفسیر ہو, چاہے دین اسلام کی کوئی اور تفسیر ہو, چاہے کوئی اور دین ہی کیوں نہ ہو, سب کے سامنے کچھ چیلنجز آ رہے ہیں. ان چیلنجز میں سے ایک چیلنج یہ ہے, دین کی افادیت کتنی ہے؟ یہ بہت بڑا چیلنج رہے گا. یعنی مثال کے طور پر فرض کیجیے میں اپنی عمر کو سوچتا ہوں, میری عمر 50 سال کی قریب ہونے والی ہے, کچھ عرصے میں نے اپنے عقیدے کے تحت اپنی زندگی گزار دی ہے, اور اس عقیدے کے اندر انسان کی زندگی کے اندر مشہور ہوتا ہے کہ جس پر ٹین ایج گزرتی ہے معمولاً آخر تک انسان اسی عقیدے کے اوپر رہتا ہے, اور ایکسیپشنز ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں. زیادہ تر یہی ہے کہ آپ کی ٹین ایج جس کے اوپر گزر گئی آخر عقیدے تک آپ کا عقیدہ, آخر زندگی تک آپ کا عقیدہ وہی رہے گا. میں نے عرض کیا ایکسیپشن میرے خیال میں 2% بھی نہیں ہے دنیا کے, 2% بھی نہیں. تو چلو میں نے تو اپنی زندگی گزار لی. اب سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ یہ جو بچے ہمارے پاس ہیں جو اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے سامنے ایک عقیدہ نہیں ہے, یہ ہندوستان یا پاکستان کا کوئی ایک گاؤں نہیں ہے جس کے اندر ایک ہی عقیدہ ہے جو حاکم ہے, باقی سب اس کی دشمنی کے اندر کہلایا جا رہا ہے, یعنی ان کا تعارف ہو رہا ہے کہ ہم یہ ہیں اور وہ ہمارا دشمن ہے. یہاں ایسی کوئی فضا نہیں ہے, یہاں پہ سب بہت سارے عقائد اور افکار کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, اور ہمارے ہر بچے کے سامنے وہ ڈھیروں افکار و عقائد تقریباً ایک سطح کے اوپر انٹروڈیوس ہو رہے ہیں, تقریباً ایک سطح. اچھا اب اس بچے نے سلیکشن کرنا ہے. یہاں اکثر اسٹیٹ ایک بات کہتی ہے, اکثر حکومتیں ایک بات کہتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہمارا دین سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہم کسی دین کا فیور کریں گے نہ ہم کسی دین کے خلاف کام کریں گے. اور اس کو ہم کم و بیش سیکولر حکومت کہتے ہیں. سیکولر حکومت ہوتی ہے یہ کہ وہ کہتی ہے کہ بھائی ہم کسی دین کے ساتھ نہیں گے اور کسی دین کے مخالف بھی نہیں ہیں. اچھا جب آپ کسی دین کے ساتھ نہیں ہوتے, کسی دین کے مخالف نہیں ہوتے, تو آپ بچوں کی تربیت کن اصولوں پہ کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہم بچوں کی تربیت ایک اصول کے اوپر کرتے ہیں. وہ اصول کیا؟ وہ اصول یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں جو چیز مفید لگے تم اسے لیتے چلے جاؤ, اور جو مفید نہ لگے اسے اپنی زندگی میں چھوڑتے چلے جاؤ. اور یہ جو اصول ہے اس کے اوپر ساری ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے. مطلب جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے وہ لوگوں کو کس بات پہ کنوینس کرنے کے لیے ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی برانڈ تو یہ دو برانڈ ہیں, دونوں برانڈ پر مثال کے طور پر بریڈ بک رہی ہے, لیکن یہ بریڈ آپ کے زیادہ کام آئے گی, اس کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اب سوال یہ کہ یہ بچے جب اپنے دین کو بھی اس اصول کے تحت دیکھتے ہیں تو کس دین سے یہ وابستہ ہوں گے اور کس دین سے وابستگی اختیار نہیں کریں گے؟ ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, مجھے کہ یہ جس دین کے اندر افادیت دیکھیں گے اس دین کا ہماری زندگی کے اوپر اثر کیا ہے, اس دین کا یہ ساتھ دیں گے. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ انہوں نے دیکھا کہ نہیں باپ دادا تو اس دین پر مر رہے تھے لیکن اس دین سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے, اور فائدے کی ڈیفینیشن کو پیسے میں نہیں رکھیے گا, فائدہ صرف پیسے میں نہیں ہے, یہ بچے اتنے کم عقل نہیں ہے کہ یہ صرف دین کا فائدہ پیسے کے اندر دیکھ رہے ہوں گے, کہیں اس سے کوئی شاید تعلق بھی نہیں جوڑیں گے, مجموعی زندگی کے اندر دین کا فائدہ ڈھونڈیں گے. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ان کو فائدہ نظر نہیں آیا تو پھر ایک اگلا سوال ہے, کوئی بچہ جدید دنیا میں اپنے والدین اور اجداد کی لیگیسی کو لے کر, لیگیسی یعنی پیچھے سے جو ارث میں مل رہا ہے اسے, اسے لے کر کتنے نسل تک آگے جائے گی؟ اس وقت دنیا میں ایک سادہ سا اصول ہے, ایک نسل افادیت نہیں دیکھے تو پیچھے سے باپ دادا کے اثر میں ایک نسل تو چلے گی, اگلی نسل پھر نہیں چلے گی اگر اس کو افادیت نظر نہیں آئی. اب میں ایک سوال کروں گا, یہاں پہ کافی بچے بیٹھے ہوئے ہیں, تعداد کے حساب سے کم ہے لیکن پھر بھی کافی. ان بچوں نے 15-20 سال کے بعد اپنی زندگی میں ایک بنیادی فیصلہ کرنا ہے. وہ کیا فیصلہ ہے؟ مجھے کہ ہم 25 سال سے غدیر کا جشن سن رہے ہیں, اس غدیر کے جشن سے افادیت کیا ہے؟ یہ سوال یہ بچے کریں گے. اچھا یہ بچے سوال کیوں کریں گے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میری عمر 50 سال ہے, میری عمر 60 سال ہے, میں نے تو کبھی یہ سوال نہیں کیا. یہ بچے کریں گے کیوں؟ ان بچوں کو اٹھان شروع سے اس بات کے اوپر ہے, فائدہ ہے تو ہوگا اور اگر فائدہ نہیں ہے تو محض جذباتی تعلق کی بنیاد پر یہ دنیا نہیں چل رہی. یہ دنیا جذباتی تعلق کی بنیاد کے اوپر نہیں چلتی ہے. میں چھوٹی سی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, گرچہ اس مثال کو دین کی نزدیک لانا سخت کام ہے, یعنی میرے خیال میں شاید کوئی اعتراض کرے کہ بھئی یہ صحیح کام نہیں ہے, لیکن اصول یہی اصول ہے. درود بھیجے گا محمد والے صاحب. میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں بھائی میرے گھر کے اندر میرے والد کے زمانے کی, بلکہ میرے شاید دادا کے زمانے کی ایک گاڑی رکھی ہے, अच्छा अब वो जो दादा के जमाने की गाड़ी है वो मुझे पता है कि ये यहाँ नहीं चलेगी, या चलेगी भी तो इसके चलने का जो खतरा होगा और इस चलने का जो खर्चा होगा वो इसकी आउटपुट से बहुत ज्यादा हो जाएगा। इनपुट बहुत ज्यादा है, आउटपुट बहुत कम है, सही। ये मैंने संभाल के रखी हुई है, क्यों? मेरे दादा की या मेरे वालिद की निशानी है, और मेरे दादा और मेरे वालिद अभी हयात वो है, तशरीफ फरमा है। मेरा ताल्लुक है, मैंने संभाल के रखी हुई है, मैं तवक्को कर रहा हूं कि मेरा बेटा भी संभाल के रखेगा। आप खुद अपने जन से सोचिएगा, सिर्फ एक सूरत हो सकती है कि उसको कहीं ये पता चल जाए कि म्यूजियम में इसकी कीमत बहुत अच्छी लगेगी, तब तो शायद उस गाड़ी को बचा के रख देंगे, वही चार पैसे मिलने वाले हैं इससे। वरना आप ये कहेंगे बेटा मेरे दादा की निशानी है, जरा ये गाड़ी संभाल के रखना, तो वो ये हिसाब लगाएगा कि टू मिसाल के तौर पर 1.5 × 2 meter ये जगह भी क्यों जाया करूं, यहां पर खड़ी है ये जगह भी क्यों जाया करूं, मैं जगह महंगी है, यहां पर कोई और चीज रखूंगा, वो खतरा ये हिसाब करेगा। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, दीन का जो इनपुट हमने अपनी जिंदगी में दिया है वो कम नहीं है, हमने जवान दिए हैं, हमने खून दिया है, अगर इफादियत साबित नहीं हुई अगली नस्ल देगी, इस पर और अच्छी तरह से कीजिएगा। ये इंडस्ट्रियल दौर है, बल्कि पोस्ट इंडस्ट्रियल दौर कहते हैं इसको, यानी मॉडर्न एज नहीं कहते इसको, हम पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर कोई चीज विरासत में नहीं रहती है, पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर सिर्फ एक उस असल हाकिम है, वो क्या है, फायदा है या नहीं है। फायदा है तो रहेगा, नहीं है फायदा नहीं रहेगा। आप अपनी दुनिया में चले जाइए, जिन जिन जगहों से आपका ताल्लुक है वहां पर जाइए और जाके देखिए, 50 साल पहले एक नाम बहुत मशहूर था, अब मशहूर है या नहीं है, आप देखेंगे नहीं, नाम मशहूर खत्म है। मिसाल के तौर पर ऐसी मैं मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, आज से तकरीबन 30 साल पहले अगर आप कराची तशरीफ ले जाते तो आप एक स्कूल का इतना चर्चा सुनते जिसकी कोई हद नहीं थी। कराची में उस स्कूल का डंका बजता था, अच्छा आज उस स्कूल के मुकाबले में 25 और स्कूल उससे कहीं आगे जा चुके हैं। तो क्या सिर्फ लेगेसी की बेस पर किसी चीज ने आगे जाना है? नहीं, एक नजर जाना है, दूसरी नसल घसीटे में चल जाए, तीसरी नसल तक आते आते मामला खत्म हो जाएगा। आप पता नहीं कितने ऐसे खाली घरों को अपने आबाई इलाकों में पड़ा हुआ देख रहे होंगे। मैं भी कुछ दिन पहले मुल्तान में था, 12 तारीख को, और मुल्तान में शाहगर्देश का जो इलाका है वहां पर मैंने अजीब बात नोट की, ये बहुत पुराना इलाका, यानी वहां पर जो सादा तशरीफ लाए वो 1000 साल पहले है, यानी ये समझ लीजिए कि वो शाहगर्देश का जो इलाका है इसकी तारीख कम अज कम 1000 साल की अज़दारी पर मबनी है। शायद मैं समझता हूं शायद पाकिस्तान के अंदर कोई जगह इतनी मुस्तनद तारीख के एतबार से और कोई जगह नहीं है जितनी ये शाहगर्देश का इलाका। लेकिन सिर्फ एक मुश्किल है, वो जो शाहगर्देश का इलाका और उसके अतराफ में जो घर बने हुए शायद 70% खाली है। दो नसल पहले वहां पर वो लोग रह रहे थे जो अपने इलाके के नामी ग्रामी तरीन अफराद थे, अब उन घरों में सिवाय नौकरों के कोई नहीं रहता, या गिर चुके हैं, पूरी पूरी हवेलियां गिर चुकी हैं, या खाली पड़े हैं, या अगर रह रहे हैं तो नौकर रह रहे हैं, बाकी 25-30% में शायद लोग भी रह रहे हैं। सही, ये क्यों ऐसा हो? हर एक को जहां कोई अपॉर्चुनिटी नजर आई वो चला गया। अच्छा, उसने ख्याल किया कि मैं उस जगह पर बैठा हूं जहां 1000 साल की तारीख है, यानी मैं आपको मुतमईन होकर अर्ज कर रहा हूं, मैंने दुनिया में बड़ी बड़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस देखे हैं और समझने की कोशिश की है, तो मैंने इतना सा भी देखा है कि अगर कोई जगह 300 साल पुरानी थी तो उसको गार्डन कर दिया जाता है, उसमें किसी गाड़ी के जाने को बंद कर दिया जाता है, उसको यूनेस्को अपनी हेरिटेज में काउंट कर लेती है। ऐसा पता नहीं कितनी जगह पे आपने खुद यूरोप के अंदर देखा होगा, शाहगर्देश का वो इलाका कंफर्म यूनेस्को की हेरिटेज है, बन सकता है। सही है, तो इतने अहम इलाके के अंदर घर होते हुए क्या वो लोग वहां पर रुके? नहीं, क्यों? उनको नजर आया कि यहां रुकने का हमें कोई फायदा नहीं। आप इन नस्लों से तवक्को करें कि बगैर फायदे के चलेंगे, ختم نہیں ہوگا. اب ہم کیا ضرورت پڑتی ہے, مجھے جو سمجھ میں آتی ہے, میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں, خاص کر آپ کے اس علاقے کو دیکھتے ہوئے, بچوں کو دیکھتے ہوئے, یہاں کی کلچر کو دیکھتے ہوئے, مینٹیلٹی کو دیکھتے ہوئے, سب سے پہلے اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے گا, اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہمارے رابطے میں ہمیں نصیب کیا ہونا ہے, ہمیں نصیب کیا ہونا ہے. پھر میں اگلے مرحلے میں اس پر آؤں گا کہ ہم نے دینا کیا ہے. پہلے ہم یہ طے کرنا ہے ہمیں نصیب کیا ہونا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں میں نے کس بیک گراؤنڈ کے اندر یہ کوشچن آپ کے سامنے رکھا ہے. درود بھیجے گا محمد والے. سب دو تین درجات بنا لیتے ہیں. میرا ایک گھر بن رہا ہے کراچی میں, غدیر کا دینا ہے, عیدی طلب کرنے کا دینا ہے, تو میں عیدی میں مانگ لیتا ہوں, مولا میرا وہ گھر ادھورا پڑا ہوا ہے, اگر آپ لطف و کرم کریں تو میرا گھر بن جائے. یہ عیدی کے لیے اچھا پوائنٹ ہے یا نہیں ہے؟ آدھا بنا ہوا گھر پڑا ہوا ہے, اگر عیدی میں وہ گھر پورا مل جائے تو یہ برا ہے کیا؟ آپ کہیں گے کہ اچھا تو ہے لیکن اہل بیت کی عظمت کے سامنے بہت چھوٹا ہے, ان کی عظمت کے سامنے بہت چھوٹا ہے. تو پھر آپ اپنے آپ سے ایک سوال کریں, آپ اہل بیت کے ساتھ تعلق رکھ کر اپنی زندگی کی کون سی مشکل حل کرنا چاہتے ہیں؟ کہاں کی مشکل کو حل کرنا چاہتے ہیں؟ اب دو راستے میں آپ کے سامنے فوراً دیتا ہوں, ادھر اور ادھر, اور اس کے بعد مزید تھوڑا سا اس کو گہرائی میں لے جائیں گے. ممکن ایک آدمی کہ بھائی ایسا ہے, مجھے دنیا چاہیے, مجھے دنیا چاہیے, مجھے دنیا کی کچھ مشکلات سامنے آتی ہیں جن کو میں حل نہیں کر پاتا, اور یہ بہت طاقتور ہیں, ان کو قرآن مجید نے بڑا مقام دیا ہے, ان کے اشارے پہ سورج چاند بھی ہل جاتے تھے, کہ میری وہ مشکل حل نہیں کر سکتے. مشکل حل کر سکتے ہیں اور حل کی بھی ہے دنیا کے اندر, پتہ نہیں کتنے لوگوں کی دنیا کی مشکلات حل کی ہیں. تو میں ان کے در پر آیا ہوں اپنی دنیا کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے. اگر کوئی یہ کہے تو میں اس کو جواب میں کیا کہوں؟ میں اس کو جواب میں یہ کہوں گا کہ بھائی جی, تم نے جو مانگنے کی کوشش کی ہے یہ بڑی ہی حقیر فقیر سی چیز ہے. اتنی سی چیز تم نے اتنے بڑے در سے مانگی, یہ کوئی تم نے کارنامہ انجام نہیں دیا. عید کا دن ہے, ایک تھوڑا سا ایک عجیب سا جملہ اس کردوں نے, ہمارے ایک دوست نے ان سے کبھی پوچھا میرا فلاں کام پھنسا ہوا ہے میں کیا کروں, کیونکہ آپ یہاں پہ باہر رہ رہے ہیں, گرین کارڈ کا اس کا مسئلہ پھنسا ہوا تھا, کہنے لگا میرا گرین کارڈ کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے میں کیا کروں. اب وہیں سے مجھے بات کر رہا ہے نیٹ کے اوپر. میں نے کہا بھائی ایسا کرو, معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو برا لگے, میں نے کہا بھائی ایسا کرو زیارت عاشورہ پڑھ لو, زیارت عاشورہ پڑھنے سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں, تمہارا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب. اس نے 10-12 دن کے بعد اتفاقاً پھر کہیں میں اس کو نیٹ پہ نظر آیا, اس نے کہا مولانا ایک بات کہنی تھی. میں نے کہا بولو. کہنے لگا مولانا صاحب مشکل تو حل ہو گئی. میں نے کہا بھائی زیارت عاشورہ میں بڑی طاقت ہے ماشاء اللہ, اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہے. کہنے لگا لیکن مولانا صاحب میرا دل مطمئن نہیں ہوا. میں نے کہا بھائی تم کو گرین کارڈ چاہیے تھا, گرین کارڈ مل گیا, تمہارا کیا دل مطمئن نہیں ہو رہا؟ کہنے کا مولانا صاحب انصاف سے بتاؤں, برا نہیں مانیے گا, مجھے لگ رہا ہے میں نے توپ سے مچھر مار لیا. اللہ کہنے لگا زیارت عاشورہ کچھ دن پڑھنے کے بعد مجھے سمجھ میں آئی ہے اتنی بڑی چیز سے گرین کارڈ لیا, اتنی بڑی زیارت عاشورہ, اور میں نے کیا حماقت کی اس سے گرین کارڈ لیا. اس سے تو کم سے کم میں شہادت مانگتا, یعنی اگر میں زیارت عاشورہ پڑھ ہی رہا تھا تو مجھے تو شہادت مانگنی چاہیے تھی, یہ میں نے گرین کارڈ مانگ کے کون سا کارنامہ کر دیا. تو میں نے اسے کہا کہ شاید یہ بھی زیارت عاشورہ کے سبقے میں ہی ہے کہ تمہیں یہ عقل آ گئی ہے, یہ عقل ہے, یہ بھی ایک مرحلہ طے کر لیا. تو ابھی میں نے آپ سے کہا کہ بھائی ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ میں کہوں کہ بھائی مجھے دنیا چاہیے, آپ دنیا دلا دیں, صحیح, یہ ایک راستہ. ایک اور راستہ بھی ہے, میں کیا کہوں مجھے جنت چاہیے, آپ جنت دلا دیں, جنت چاہیے آپ مجھے جنت دلا دیں. اچھا وہ کیا کریں گے؟ کہیں گے چلو جنت دلا دیتے ہیں, صحیح. اس کے مقابلے میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں, عید کا دن ہے, آج ایسے واقعہ سنایا جا سکتا ہے. ضرور بھیجے گا محمد.
میرے ساتھ مشکل یہ ہے کہ میں عید پر بھی
بولتا ہوں تو اتنا سنجیدہ بولنے لگتا ہوں کہ سامنے والوں کی بکرا ہی ہو جاتا ہے. تو میں اس سے بڑا ڈرتا ہوں کہ بھائی ایسا نہ ہوں گے یہ بےچارے ہنستے کھیلتے آئے تھے خوش ہوتے ہوتے اور میں ان کو کسی اور مصیبت میں ڈال کے واپس بھیج دوں. لیکن بہرحال اس میں یہ کہ دوست احباب خیال کر لیں گے, میں کوشش کروں گا تھوڑا بہت آپ مسکراتے رہیں تاکہ آپ آخر تک عید میں ہی رہیں. بعض لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں, بہت سیانے ہوتے ہیں, بہت ہوشیار ہوتے ہیں, پتا ہوتا ہے کس موقع کے اوپر کیا کام کر لینا چاہیے. صاحب ایک آدمی تھا مزدور اللہ کے نبی کے زمانے میں مدینہ میں, ایڈیا رکھتا تھا دیوار بناتا تھا, سادہ سا کام تھا اس کا. اللہ کے نبی کو کہیں کوئی دیوار بنوانی تھی, نہیں معلوم اپنے گھر کی بنوانی تھی مسجد کی بنوانی تھی یہ مجھے نہیں معلوم, کم سے کم روایت میں مجھے اس کا کوئی اثر ملا نہیں. بارہ کوئی کام کروانا تھا اس مزدور کو لے کر اور اس سے کہا کہ بھائی یہ کام کر دو. تو اس نے کہا اللہ کے نبی میں تو حاضر ہوں, میں یہ کام کر دوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بتاؤ اجرت کتنی دو, پیسے کتنے دو. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ آپ کسی کو بھی اجیر بنائیں پہلے طے کر لیں کہ اس میں اجرت کتنی ہے, اور خاص کر کر کوئی ٹیکسی میں بیٹھ رہا ہے تو پہلے طے کر لیں پاکستان میں کم از کم. خیر تو اس نے کہا کہ بھائی تم پیسے کتنے لو گے. اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کیسی بات, مثلا ہمارے یہاں اردو زبان کے حساب سے یہ کیسی بات ہے آپ اللہ کے نبی, میں آپ سے کہاں پیسے دوں گا, یہ تو صحیح نہیں ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں بتا دو کتنی اجرت دو گے. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اجرت کہہ نہیں سکتا, میں کام کروں گا بس. ادھر ادھر بار اس نے کام شروع کر دیا, کام شروع کر دیا. اللہ کے نبی اس کو گویا دلاسا دینے کے لیے دلجوئی کے لیے وہیں پہ کھڑے ہو گئے کہ بھائی یہ نہ سوچے کہ اکیلے کام کر رہا ہے. اللہ کے نبی وہیں کھڑے ہو گئے تو یہ دو باتیں بھی کرنے لگا, دو باتیں کرتا رہا. مزدور لوگ بات بہت کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. وہ دو چار باتیں اس نے کی, اس کے بعد فوراً اس سیانے نے اپنے دل کی بات کہہ دی. اس نے کیا کیا, دو چار باتیں ادھر ادھر کی, اس کے بعد اللہ کے نبی سے کہنے لگا اللہ کے نبی میں دیوار بنا رہا ہوں آپ میرے لیے جنت کی دعا کر. میں دل میں سوچا بڑا سیاح آدمی ہے, سوچا میں ایک دو درہم لے کے کیا کروں, کھڑے کھڑے جنت مانگ لیتا ہوں. اللہ کے نبی دعا کر دیں گے جنت مل جائے گی, مانگنا ختم ہو گیا. اچھا اب یہاں پہ ایک کوشچن ہے, یہ میں نے کیوں یہ بات سنا, یہ اس بات کو سنانے کے لیے کہ وہ یہ کہہ گا میں اہل بیت سے جنت مانگ لیتا ہوں. بھائی آدھا گھر پڑا ہوا ہے آدھا گھر پورا ہو جائے تو میں نے کہا یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے, جنت تو بڑی بات ہے نا, جنت بڑی بات ہے. تو میں کھڑے کھڑے جنت مانگ لیتا ہوں کہ بھائی عید غدیر ہے مولا جنت نصیب فرما دے, اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ مولا کہیں گے ہاں جنت تمہاری ہوگی, معاملہ ختم ہو گیا. اس آدمی نے بھی یہی سوچا تھا, اس مزدور نے, اس نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی درہم دینار کہاں دیں گے آپ مجھے ذرا ایک جنت کی دعا تو دیں. اللہ کے نبی نے ایک عجیب جواب دیا, فرمایا میں دعا کروں گا تم محنت کرو. فرمایا تم پیسے مانگتے, یعنی وہ فرمانا کیا چاہ رہے ہیں, پیسے مانگ لیتے نا میں دے دیتا, چونکہ تم نے دیوار کھڑی کی ہے تمہارا ایک حق بنتا ہے. لیکن یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں جنت کروں جنت میں چلا جاؤں, اور اب میں تم سے کہہ دوں مفتے میں جنت میں چلے جاؤں, میں دعا کروں گا لیکن تم کیا کرو محنت کرو. اچھا اگر تم نے محنت نہیں کی پھر نہیں فائدہ ہوگا, محنت کرنی پڑے گی. اچھا اب ہم لوگ کی انڈرسٹینڈنگ اہل بیت کے معاملے میں کیا ہے, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ مولا ہم نے محنت نہیں کرنی ہے آپ ہمیں پہنچا دیں بس, صحیح ہمارا یہ انداز. اور وہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم دعا کریں گے ہم تمہارا ساتھ دیں گے ہم تمہاری کمی کوتاہی کو پورا کریں گے, لیکن محنت کس سے کرنی ہے, محنت آپ نے کرنی ہے. یہ محنت کیا کرنی ہے یہ انہوں نے بتانا ہے کہ بھائی محنت کیا کرنی ہے. بس انہوں نے ہمارے لیے دو کام کرنے, نمبر ایک ہمیں یہ بتانا ہے تم نے زندگی گزارنی کیسے, یہ انہوں نے بتانا کہ تم نے زندگی گزارنی کیسے. اس کے بعد جب تم کو زندگی گزارنے لگو گے اس میں کیا فائدہ ہوگا, اس میں بہت سارا فائدہ ایک یہ ہوگا کہ تمہاری جو دنیا کی مشکلات ہیں نا یہ بھی خود بخود حل ہو جائیں گے, اور جنت کی ضمانت ہم تمہیں ان کاموں کے کرنے پر خود سے دیں گے, جنت کی ضمانت بھی ہم تم کو دیں گے. صرف بیچ میں ایک پوائنٹ رہ گیا, وہ جو میرے کرنے کا کام ہے وہ کون سا ہے. بدقسمتی سے ہم لوگ کے ذہن سے یہ نکل جاتا ہے, کا جو پرابلم آ رہی ہے اور یہ افادیت کا سب سے بڑا کوشچن بنا ہوا ہے. اب میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے سیریس ٹرن اس کو دینے کی کوشش کروں گا, آپ برا نہیں مانیے گا. سب یہ مثال میں دو تین دفعہ اور بھی دے چکا ہوں اسی مہینے کے اندر, ایک میرے خیال میں کراچی یونیورسٹی میں دی تھی, ایک کہیں اور دی تھی, شاید ملتان میں دی تھی, ایک اب آپ کو دے رہا ہوں. صحیح, میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو انٹرنیٹ میں ہمارے سننے والے نا وہ کہتے ہیں مولانا ایک ایک مثال اتنی اتنی دفعہ دیتے ہیں, ہمیں ایک دفعہ جیسے ہی شروع کرتے ہیں ہمیں رٹ جاتی ہے کہ یہ والی مثال آنے والی, تو میں پہلے اپنے آپ کو سیکیور کر لوں گی ہاں بھائی قبول کرتا ہوں تیسری دفعہ دے رہا ہوں مہینے. صاحب مثال کیا ہے, مثال یہ ہے کہ میں بچپن میں کچھ کتابیں پڑھتا تھا اور ان کتابوں میں بعد دوسری کتابوں کے ایڈورٹائزمنٹ آتے تھے. مثلا آپ نے ایک کتاب پڑھنا شروع کی, ایک کوئی رسالہ پڑھنا شروع کیا, اس میں کسی اور چیز کا ایڈورٹائزمنٹ آ گیا, تو ایک دفعہ ایک کتاب کا ایڈورٹائزمنٹ ایک اور کتاب کے اندر آیا ہوا تھا. ایک کتاب میں پڑھا تھا, اس کتاب کے آخر میں شروع میں کہیں ایک ایڈورٹائزمنٹ لگا ہوا تھا ایک اور کتاب کا. اس کتاب کا کیا نام تھا؟ اس کتاب کا نام تھا دولت کمانے کے 100 نسخے. وہ جو دوسری کتاب تھی اس کا ایڈورٹائزمنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی یہ جو کتاب ہے نا اس کا نام ہے دولت کمانے کے 100 نسخے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 100 نسخے لے لیے, یہ کتاب خرید لی, آپ کے پاس 100 نسخے آ جائیں گے, ان میں سے کسی ایک نسخے میں آپ کے اوپر کام کر دیا تو آپ ہو گئے کیا؟ دولت مند. صحیح ہے. اس کے بعد اس نے کتاب کی تاریخ میں چند جملات لکھے ہوئے تھے اور اس کے بعد نیچے لکھا تھا مصنف کا نام یہ, مصنف کا ایڈریس یہ, اور اگر آپ کو خط و کتابت کرنی ہے تو اس مصنف کے ایڈریس کے اوپر خط بھیجیے, اور چھوٹا سا ایک نوٹ لکھا ہوا تھا. نوٹ میں لکھا ہوا تھا جوابی لفافہ ضرور ارسال فرمائیں. صحیح لکھا تھا جوابی لفافہ ضرور ارسال فرمائیے. جیسے ہی میں نے یہ لائن پڑھی میں سمجھ گیا یہ 100 نسخے مکاری اور جھوٹ کا پلندہ ہے. ایک آدمی اگر خود دولت مند ہے تو جوابی لفافہ 10 پیسے کا اس سے منگوائے گا. بات صحیح ہے غلط ہے؟ اب صرف ایک بات رہ گئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں ہم پوری دنیا کے لیے مشکلات کے حل کا نسخہ لیے بیٹھے ہیں, لیکن میں اپنی مشکل حل کرنے کے لیے فنا کے پاس جانے والا ہوں, تو سامنے والا آپ سے کیا کہے گا کہ اگر تمہارے پاس پوری دنیا کی مشکلات کو حل کرنے کا نسخہ موجود ہے تو تم خود کیوں اپنی مشکلات کو حل نہیں کر دیتے؟ آپ اس طرح اہل بیت کی فکر کے سفیر ہیں. بھائی آپ نے جعفریہ سینٹر کھولا ہے نا, جعفریہ سینٹر کھولا ہے, اور اس فکر کا دعویٰ کیا ہے؟ اس فکر کا ایک اتنا عجیب دعویٰ ہے, میں اس دعوے کو آپ کی خدمت میں ہمارے پانچویں سرکار کی زبان سے عرض کرتا ہوں, ان کے نام گرامی عجیب قول ارشاد فرمایا. ایک دن میرے استاد تھے, وہ مجھے بلایا, مجھ سے کہنے کہ تم ایسٹرونومی کے اوپر پڑھتے ہو کچھ؟ میں کہا سر میں تھوڑا بہت پڑھتا ہوں. فلاں کے اوپر بھی تم نے کچھ پڑھا ہے؟ میں کہاں پڑھا. تو اس کے بعد کہنے گے دیکھو ایک جملہ میں تم کو بتاتا ہوں پانچویں امام کا, یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا. میں نے کہا سر پر میں حاضر. انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولا نے فرمایا ہے شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا. فرمایا مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے. آپ نے جعفریہ سینٹر کھولا, جعفریہ سینٹر کا دعویٰ یہ ہے شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا عندنا. میں فرض کر لیتا ہوں ایک آدمی نے ڈنمارک میں کہیں یہ پڑھ لیا کہ پانچویں سرکار نے یہ ارشاد فرمایا, اس نے کوپن ہیگن کی کوئی بھی ڈائریکٹری نکالی, اس نے کہا یہ بتاؤ اس فکر کے بولنے والے کے ماننے والے کہاں رہ رہے ہیں. اس کو پتا چل گیا کہ وہ لوگ جعفریہ سینٹر میں ہوتے ہیں, جمعے جمعے یہاں پر آتے ہیں, شب جمعہ بھی آتے ہیں, عید پہ بھی آتے ہیں, بقرعید پہ بھی آتے ہیں, وہ یہاں پہ آ گیا اور اس نے آ کر کہا کہ بتاؤ وہ علم مفید تم میں سے کس کے پاس ہے. اب کیا ہوگا؟ صحیح ہے. اچھا آپ کہیں گے کہ بھائی ہمارے مولانا صاحب کے پاس ہے, مولانا صاحب کے پاس جائے گا, مولانا صاحب سے کہے گا مولانا صاحب یہ بتائیے آپ کے پاس مفید علم ہے؟ وہ کہیں گے ہاں بالکل ہے. تو کہے گا آپ کے ماننے والے یہاں کتنے آتے ہیں؟ وہ بتائیں گے کہ جناب ودیر کے موقع پر اتنے 150 لوگ آتے ہیں. کہے گا ان لوگوں کو زندگی میں کوئی مشکل تو نہیں بچی جو انہوں نے حل نہ کیا؟ اور مولانا بتائیں گے بہت ساری مشکلات ہیں ان کی زندگی میں, تو کہے گا میں کس امید پر آپ کے پاس آؤں؟ یہ جو آپ کے پاس 25 سال سے آ رہے ہیں انہوں نے اپنی مشکلات حل کرنی کیا؟ اگر ان کی مشکلات 25 سال میں حل نہیں ہوئی ہیں تو میں کس امید پر آؤں آپ کے پاس؟ یہ بنیادی مشکل ہے. جو اصل غدیر کی مشکل ہے ہمارے پاس وہ یہ مشکل ہے. ہمارے پاس ایک جملہ ہے, ہم لوگ کہتے ہیں ولا اور ولایت, ولا اور ولایت. صحیح, عربی میں ولا لکھتے ہیں واو لام الف حمزہ, اور ولایت میں واو لام الف یہ اور تے, یا عربی میں کہیں گے یا اور تا کہیں گے ولایت ہو گئے. ولا اور ولایت, یہ جو ہمارے پاس غدیر میں پورا جھگڑا چل رہا ہے وہ اس پر چل رہا ہے کہ یہ جو من کنت مولا فہادا علی مولا, یہ جو مولا کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب ولا ہے, محبت ہے یا ولایت ہے؟ سارا جھگڑا ہمارا اس معاملے میں اس ایک جملے کی اس تفسیر کے اوپر آیا ہوا ہے. جملے کے ایک لفظ کے اوپر دو میں سے کوئی ایک مفہوم لیا گیا ہے. نمبر ایک, یا یہ ولا ہے کہ جس کا مطلب محبت ہے, جو مجھ سے محبت کرے وہ علی سے محبت کرے, یا یہ ولا نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ ولایت ہے. ولا سے بڑھ کر ولایت ہے, اور ولایت کیا ہے؟ جو مجھے حاکم مانے وہ علی کو اپنا حاکم مانے. دونوں صورتوں میں, چاہے ولا چاہے ولایت, سوال یہ اس ولا یا اس ولایت کا محور کیا لینا ہے؟ لینا کیا ہے؟ یعنی میں نے کیا کیا, میں نے کہا کہ میں اس ڈسکشن میں نہیں جاؤں گا کہ اہل سنت من کنت مولا فہادا علی مولا کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جو ولا کہہ رہے ہیں, اور میں اس گفتگو میں نہیں جاؤں گا کہ شیعہ اس من کنت مولا کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جو ولایت کہہ رہے ہیں. یا ولا یا ولایت, دونوں کے نتیجے میں ایک سوال کرنا پڑے گا, چاہے ولا ہو چاہے ولایت ہو, جو اس ولا اور ولایت کے سکے میں نصیب ہونا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا ہے؟ میں عرض کر دیتا ہوں, وہ ایک بات ہے, زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ان کے پاس ہے. چاہے آپ ولا کہو چاہے آپ ولایت کہو, زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ان کے پاس ہے. اب سوال یہ, وہ طریقہ سیکھ لیا؟ مشکل یہاں, ہمارے پاس جو سب سے بڑی مشکل آ رہی ہے وہ مشکل یہاں پر آ رہی ہے کہ یا میں ولا کا معتقد ہوں یا میں ولایت کا معتقد ہوں, نہ میں ولا والا نہ وہ ولایت والا, وہ نہیں سیکھ پایا جو اس کو سیکھ لینا چاہیے. اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ بھائی تمہاری زندگی بہترین طریقے پر گزرے, بہترین طریقے پر گزرے. اچھا اب میں کیا کرتا ہوں, چونکہ اتنی گفتگو ہو چکی ہے تو ایک چند جملات آگے بڑھتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں وہ جو بہترین طریقے سے زندگی گزرنی ہے اس کا محور کیا ہے, وہ ہمیں دینا کیا چاہ رہے ہیں. صحیح ہے, تو میں تین محور ان کی زندگی سے نکالتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کے ذریعے سے, اپنی حیات طیبہ کے ذریعے سے, چاہے بلا کے ذریعے چاہے ولایت کے ذریعے, یہ تین باتیں ہمیں دینا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کو وہ تین باتیں نصیب ہو گئی ہیں, اگر آپ کو تین چیزیں نصیب ہو گئی ہیں, آپ خوش قسمت ہیں, آپ نے اس رابطے سے کچھ حاصل کر لیا. اور اگر وہ نصیب نہیں ہو پائی ہیں تو میں آپ سے پھر 10 بستہ ایک درخواست کروں گا, میں بھی اس مکتب کا شاگرد ہوں, شاگرد ہونے کے ناطے مجھے یہ لے لینا چاہیے. اور اگر میں نے یہ نہیں لیا تو چاہے میں ولایت کا معتقد ہوں چاہے میں ولایت کا معتقد ہوں, نہ میں ولایت سے انصاف کر رہا ہوں نہ میں ولایت سے انصاف کر رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد والا. آپ دیکھ رہے ہیں ہم کہاں سے شروع ہو کر کہاں تک پہنچے. ہم یہاں سے شروع ہوئے تھے کہ بھئی ہماری جو بچے ہیں, ہماری جو اگلی نسل ہے, اگر اس کے سامنے افادیت ثابت نہیں ہوئی تو یہ نہیں چلے گی. اس کی میں نے چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی. اس کے بعد افادیت کی طرف آتے ہوئے ہم نے دیکھا بھئی غدیر کی افادیت کیا ہے. تو میں نے آپ سے خدمت میں بہت مختصر کرتے ہوئے عرض کروں یہ عرض کیا کہ غدیر کی افادیت من کنت مولا فہاد علی مولا کے صدقے میں یا ودا ہے یا ولا ہے. اس پہ دو مکاتب فکر بنے ہوئے ہیں. اچھا اب چاہے ولا ہو چاہے ولایت ہو, نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ نتیجہ یہ نکلنا چاہیے زندگی گزارنے کا سب سے اچھا راستہ ان کو پتا ہے, مجھے ان سے وہ راستہ لینا ہے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم یا ولایت کے معتقد تھے یا ولایت کے, لیکن زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ان سے نہیں لے پائے. اگر نہیں لے پائے تو نقصان کیا ہے؟ میں نے کہا نقصان وہی ہے جو اس کتاب والے کا ہے جو کہہ رہا ہے جواب لفافہ ضرور رسال کرنا. اگر آپ کے پاس زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ تو آپ کی زندگی ایسی ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے پاس. اچھا اب اس کے نتیجے میں کیا کرنا ہے؟ میں تین میراث ان کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مجھے یہ احساس ہوا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مکتب میں 30 سال سے شاگردی کا اشرف حاصل کرتے ہوئے کہ ان کی میراث میں چند ایسے پوائنٹس ہیں جو سوائے ان کے دنیا میں کہیں سے نصیب نہیں ہو سکتے. اگر مجھے کوئی ایسی چیز بتائی جائے نا جو ان کے سوا کہیں اور سے بھی ملتی ہے تو میں کہوں گا یہ ان کی میراث نہیں ہے. ان کی میراث کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو ان کے سوا کہیں اور سے نصیب نہیں ہوتی. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ پہلی چیز. اب اس کو تین پوائنٹس عرض کروں گا, پھر تھوڑا سا جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ میں نے ان تین پوائنٹس کے اوپر محنت کیسے کرنی ہے وہ بھی مجھے تھوڑا سا عرض کرنا ہے, اور اس میں 10-15 منٹ اور لگیں گے. ان شاء اللہ آپ صبر فرمائیں گے. دودھ بھیجے گا محمد والے. ایک واقعہ سے شروع کرتے ہیں. مولا چھٹے سرکار درود بھیجے گا ان کے لیے. ایک شہر تشریف لے گئے, مدینے میں تشریف فرماتے, شاید کوفہ تشریف لے گئے. کوفہ تشریف لے گئے. اچھا اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی بڑی شخصیت آتی تھی تو اس کے بدرقے کے لیے, اس کا استقبال کے لیے لوگ شہر سے باہر جاتے تھے, خدا حافظ کہنے کے لیے شہر سے باہر آتے تھے, استقبال کے لیے بھی شہر سے باہر جاتے تھے کہ بھائی بڑا آدمی آ رہا ہے, اور جب وہ جانے لگتے تھے تو ان کو خدا حافظ کہنے کے لیے بھی آگے تک آتے تھے کہ بھائی یہ جا رہا ہے. امام واپس تشریف لے جا رہے تھے, واپس تشریف لے جا رہے تھے تو بڑے بڑے بزرگان دین اس علاقے کے, اس میں بڑے بڑے عرفا بھی شامل تھے, وہ واپس آئے شہر سے باہر امام کو خدا حافظ کہنے کے لیے. جب وہ شہر سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ جو راستہ ہے جہاں سے امام نے گزرنا تھا وہاں پہ ایک شیر بیٹھا ہوا, شیر بیٹھا ہوا. اچھا جو مصاحبین آگے آگے آ رہے تھے انہوں نے کہا چونکہ مولا کی سواری آنے والی ہے تو ہم اس شیر کو بھگائیں یہاں سے. تو مسلح لوگوں سے کہا کہ بھئی تم لوگ جاؤ اس شیر کو بھگاؤ. تو وہاں پہ چند عرفا تھے, انہوں نے کہا رک جاؤ رک جاؤ, ابن رسول اللہ یہاں سے گزریں گے, فرزند رسول یہاں سے گزریں گے, شاید ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے گا. ہوشیار لوگ تھے, ہوشیار تھے. انہوں نے کہا بھائی تم نے شیر بھگا دیا تو خدا نے اس کو کسی مقصد سے ہی بھیجا ہے نا, رک جاؤ فرزند رسول یہاں سے گزریں گے, اس کا مطلب ہے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے. اب وہ سب کھڑے ہو گئے سب لوگ, اور مولا کی سواری وہاں تک آئی. مولا کو بتایا کہ مولا ایک شیر آپ کے راستے میں بیٹھا. صحیح. مولا نزدیک تشریف لائے, اس شیر کے پاس آئے, شیر کے سر پہ ہاتھ رکھا, اس شیر سے کچھ کہا, شیر نے سر مولا کے قدموں میں رکھا, اپنے سر کو مولا کے قدموں سے رگڑا تھوڑی دیر, اور اس کے بعد اٹھ کر جنگل کی طرف روانہ, راستہ چھوڑ کر سامنے گھنا درخت کا جنگل تھا اس پہ روانہ ہو گیا. اب جب یہ ہوا تو وہ جو بڑے بڑے عرفا تھے وہ نزدیک آئے اور کہا مولا آپ نے تو ایک مجزہ دکھا دیا. امام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا اگر تم اللہ کی بندگی کرتے تو تم اس پر سواری بھی کر لیتے. یہ ان کی پہلی میراث ہے, پہلی میراث جو ان کے سوا کوئی نہیں دے سکے گا. وہ کیا ہے؟ اس پائے کی اللہ کی بندگی کہ جس میں ہمارا خدا سے ایسا رابطہ جڑے جس تک وہ لے جانا چاہے. یہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے, چاہے آپ ولا کے معتقد ہیں چاہے آپ ولایت کے معتقد ہیں. اگر آپ کی اور میری زندگی میں خدا سے رابطہ نہیں ہے, اس پائے کا رابطہ آئیڈیل ہے. اب سب محنت کر کے دیکھ لیں, سب نے پی ایچ ڈی نہیں کرنا ہوتا, سب نے پوسٹ ڈاک نہیں کرنا ہوتا, کچھ بچوں نے کم کلاسوں میں جانا ہوتا ہے, کچھ نے زیادہ میں جانا ہوتا ہے, لیکن بدقسمت وہ ہے جو نرا جاہل رہ جائے. یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم سب لوگ عرفا بن جائیں گے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نہ بھی بن سکے کم سے کم راستے پر تو چلیں جس راستے پہ وہ ہمیں چلانا چاہیں. اچھا اب اس عبودیت کے راستے پر چلنے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟
بسم اللہ
یہ بھی دیکھنا پڑے گا. اچھا ہم لوگوں کی عادت کیا ہے؟ میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، ہم لوگ عید کے موقع پر ان کی عبودیت کے واقعات سن سن کر خوش ہوتے ہیں اور عبودیت کے راستے پہ چلنے کی کوشش نہیں کرتے. یعنی اگر میں آپ کو چند موجزے سناتا نا تو آپ نے بہت خوش ہونا تھا، اور آپ خوش ہیں الحمدللہ، ابھی بھی خوش ہیں، لیکن آپ زیادہ خوش ہوتے اگر میں صرف موجزے سناتا اور یہ نہ سناتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یہ ہماری ایک کمی رہ گئی، ہم نے آدھا درس لے لیا ہے اور باقی آدھا نہیں سنا. اب میں کہہ رہا ہوں اب وقت نہیں آیا کہ باقی آدھا بھی سن لیں اور کر لیں. کیوں؟ اگر آپ نے باقی آدھے پہ عمل نہیں کیا، آپ کی اولاد شاید پہلے آدھے پر بھی عمل نہیں کرے گی. یہ خطرہ لاحق ہے. اور آپ یہ کہیں کہ میری لیگیسی میں چلے گا، نہیں، آپ کی لیگیسی میں مدت تو نہیں چلے گا، زیادہ عرصہ نہیں چلے گا. آپ کو اس کی حفاظت پہلی، بس کیا حفاظت ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ سے ایک رابطہ. اب یہاں پر ایک بڑی عجیب مشکل پیش آ رہی ہے. بڑی عجیب مشکل کیا پیش آ رہی ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد اللہ صلی اللہ محمد علیہ. ایک محاورہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور وہ محاورے میں اس سرزنش ہماری ہے، ہماری اپنی ہے، تو اس لیے آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. آپ کی سرزنش ہو تو مسئلہ پیش آئے گا، سرزنش ہماری ہے. تو آپ، ایک محاورہ ہے فارسی میں بھی ہے، اردو میں اس کی شبیہ ہے، کہتے ہیں کہ ملا کا بیٹا کتاب فروش ہوتا ہے. ملا کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ کتاب فروش. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مولوی کا بیٹا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے باپ نے ساری زندگی کتابیں جمع کی ہیں، صحیح. جب باپ مر جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اسی کتابوں کے بیچنے کا بزنس شروع کر دیتا ہے. تو ملا کا بیٹا کیا بنتا ہے؟ کتاب فروش. اچھا وہ ملا کیوں نہیں بنتا؟ ملا کا بیٹا ملا اس سے نہیں بنتا کہ وہ کہتا ہے میرے باپ نے ملا بن کے پوری زندگی کون سا تیر مارا جو اب میں ملا بنوں. اچھا اگر یہ ملا اپنی بات کے اوپر عمل بھی کر رہا ہو اور بچے کو صاف نظر آ رہا ہو کہ میرا باپ جو باتیں کہہ رہا ہے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اس کی زندگی میں فائدہ تھا، تو اپنے باپ کے راستے پہ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ پھر تو ختم چلے گا. یہی مشکل آپ کے ساتھ ہے. آپ اللہ کی وہ بندگی کر دیں جس پہ آپ کی اولاد گواہی دے دے کہ میرا باپ بندہ ہوتا ہے. باقی کوئی بھی گواہی دینا اس کا اعتبار نہیں ہے. اچھا زوجات کبھی گواہی نہیں دیں گی چاہے اللہ کے بندے ہو رہی گا، میں زوجات کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی مذاق ہے. تو بہرحال وہ گھر والے آپ کے نزدیک میرے تو بہت دور ہیں، آپ کو مسئلہ پیش آئے گا، مجھے کیا مسئلہ پیش آنا. تو بچے اگر گواہی دے دینا کہ میرا باپ بندہ خدا ہے، یہ بڑی بات. اچھا اب آپ اپنے آپ سے دل میں ٹٹول ٹٹول کر پوچھئے گا، میرے بچے میری بندگی کی گواہی دیں گے؟ اگر دے دیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہاں وہ دے دیں گے، تو آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں، آپ نے اپنے عہد کو پورا کر لیا. اور اگر آپ کو خطرہ یہ ہے کہ نہیں ذرا مشکل لگ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی گفتگو میں اور عمل میں راستہ لمبا ہے. یہ پہلا درس ہے. اب آپ کیا کریں؟ اب آپ اپنے آپ سے پوچھنا شروع کر دیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے اس بات کی گواہی دیں کہ میرا باپ دیندار تھا، میرا باپ اللہ کا بندہ تھا، آپ کو کیا کرنا؟ اچھا میں اولاد کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اولاد سیاہ سفید سب جانتی ہے، اور اولاد میرے سامنے کمزور ہوتی ہے. انسان دو جگہ پر اپنی حقیقت آشکار کرتا ہے، یا عیش میں یا تیش میں. انسان جب عیش میں ہوتا ہے تب اپنی حقیقت آشکار کرتا ہے، یا جب تیش میں ہوتا ہے تو اپنی حقیقت آشکار کر دیتا ہے. اور وہ میرا بچہ میری عیش بھی دیکھ چکا ہے اور میری تیش کو بھی دیکھ چکا ہے. اس کو بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے میرا باپ کہاں کھڑا. اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں، یہ وہ اللہ کی بندگی ہے. کے سامنے سارے پیرامیٹرز کو بالکل صاف 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 اور سادہ ترین جو زبان میں سمجھ سکتا تھا بتا سکتا تھا اس میں بتانے کی آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا. یہ پہلا پیرامیٹر ہو گیا. دو میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد. صاحب دوسری بات, شر کو امغرب لن تجدو علما نافعا الا عندنا. صحیح. ایک آدمی اس جملے کو سنتا ہے اور جملے کو سننے کے بعد میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بندے خدا تم اس مکتب کی ماننے والے؟ میں کہوں گا ہاں. مجھ سے کہتا ہے مجھے ان کے علم میں سے تین جملے ایسے سنا دو جو دنیا میں اور کوئی نہیں سنائے گا. تمہارے پاس کیا ہے؟ یہ دوسری میراث ہے علوم اہل بیت اطہار علیہم السلام. اس میں سے تمہارے پاس کیا ہے؟ دنیا ہم سے مانگنے آئے گی اگر ہمیں یہ پتا ہو ہمیں دینا کیا ہے. ایک واقعہ علامہ امینی کا, علامہ امینی کا بڑا مقام. علامہ امینی نے الغدیر کتاب لکھی 11 جلدی صرف غدیر کی حدیث کے اوپر. من کنت مولا فہاد علی المولا صرف اس ایک روایت کے اوپر 11 جلد کتاب لکھی. 11 جلد کتاب. اور علامہ غدیر کا مانوی مقام اتنا ہے, مانوی مقام اتنا ہے کہ ان کا ایک جاننے والا دوست نقل کرتا ہے, بیان کرتا ہے, کہتا ہے علامہ غدیر کا انتقال ہو گیا, امینی کا انتقال ہو گیا صاحب غدیر کا. تو کہتا ہے کہ میں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ علامہ امینی نے اتنی خدمت کی اہل بیت کی, دنیا میں اس آدمی سے بڑے کرامات دیکھنے کو ملے. علامہ امینی کا یہ عالم تھا, امیر المومنین کے اوپر ایمان ان کا اس پائے کا تھا. ایک دفعہ ایک کانفرنس میں بلائے گئے عالم, دینی عالم کانفرنس میں بلائے گئے. وہاں بڑے بڑے رجال فہول موجود تھے, بڑے بڑے لوگ موجود تھے. انہوں نے گویا ان کی انسلٹ کرنے کے لیے ایک حرکت یہ کی کہ سب کے لیے تو کرسیاں طے کر لیں, علامہ امینی کے لیے کوئی کرسی نہیں رکھی. وہ جب محفل کے اندر داخل ہوئے ساری کرسیاں پر ہو گئیں اور یہ طے کر دیا لوگوں نے ان کی دشمنی میں کہ کوئی کرسی خالی نہیں کرنا, یہ کھڑے رہے. یا کھڑے رہیں گے تو بے عزتی احساس کریں گے, باہر چلے جائیں گے, بولنے کا ان کا موقع ہی نہیں رہے گا, تو بولنے سے محروم ہو جائیں گے. ان کو پتا تھا علامہ امینی اگر اسٹیج کے اوپر چلے گئے نا اور بولنا شروع کیا تو سارے آڈینس کو اپنا دربیدہ کر لیں گے. ان کو باہر نکالنا تھا کسی طریقے سے. باہر نکالنے کا راستہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ساری کرسیوں کے اوپر اپنے بندے بٹھا دیے, امینی صاحب تشریف لائے, جگہ جگہ خالی نہیں ہے. اب کیا کریں؟ اب علامہ امینی کے سامنے دو راستے تھے, یا تو واپس چلے جائیں کیونکہ بے عزتی ہو رہی ہے, کہاں کھڑے رہیں, اور یا پھر صبر کریں کیونکہ اہل بیت کا پیغام پہنچانا. علامہ امینی نے کہا کہ یہ ظالموں نے میرے ساتھ سازش کی ہے, میں امام کا پیغام پہنچاؤں گا, میں زمین پہ بیٹھوں. انہوں نے کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنی کرسیوں کو تشریف فرما رہیے گا, اب میں زمین پہ بیٹھوں گا اور آپ کو کرسی خالی نہ کرے. انہوں نے زمین صاحب کی زمین پہ بیٹھے. بہت لوگوں نے کہا اوپر نہیں کرنا, اب میں زمین پہ بیٹھوں, اب تم لوگ جاؤ اوپر بیٹھو. صاحب لوگ اوپر بیٹھے ہوئے تھے, اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ شامل, غیر مسلمان بھی شامل تھے. اب ایک عجیب حادثہ ہوا, ایک آدمی ایک بچی کو لے کر آ گیا, یا بچی یا بچہ, کم عمر کا ایک بچہ یا بچی گود میں لے کر آیا, بالکل گویا لب مرگ, بالکل لب مرگ, موت کے نزدیک داخل ہوا اس ہال کے اندر اور اس نے چلا کر کہا کہ تم لوگ سارے دین کے دعویٰ کرنے والے یہاں بیٹھے ہو, تم میں سے جو اپنے دین کے دعوے میں سچا ہے میرے بچے کی جان بچائے. گویا اس نے مباہلے کا یک طرفہ چیلنج کر دیا. تم نے کہا میں میں سے کس میں اتنی طاقت ہے؟ تم سب کہہ رہے ہو نا تمہارا دین سے تعلق ہے, تمہارا نبی سے تعلق ہے, تمہارا آسمانوں سے تعلق ہے, تو جس کا دعویٰ ہے کہ اس کا تعلق ہے, آؤ میدان کے اندر میری بچی کو اٹھاؤ یا بچے کو اٹھاؤ, اس کو صحیح کرو. کس میں طاقت؟ علامہ امینی کھڑے ہوئے کہنے میں کروں کام, مجھے اپنے مولا پہ اعتماد ہے, میں کروں. اب جو وہاں پر ماننے والے ان کے موجود تھے انہوں نے علامہ سے کہا نام بہت بڑا رسک ہے بھائی, یہ رسک بہت زیادہ ہے, کیوں باقی لوگ نہیں کر
کریں گے تو ایک گالی پڑے گی کہ نہیں کیا, آپ کرے اور ناکام ہو گئے تو بہت برا ہو جائے گا. یہ تو انہوں نے نہیں, ناکامی کا سوال ہی نہیں, ناکامی کا کوئی سوال نہیں. بچی کو اٹھایا, بچے بچی کو لیا, اس کو اپنی ابا کے اندر رکھا, اپنی ابا کو یوں سر کے اوپر رکھا, بچی کو اندر رکھا, اپنی انگلی کو اٹھا کر امیر المومنین سے کہا, کہا مولا اس انگلی سے آپ کے حق کے دفاع کے لیے 11 جلد کتاب لکھی, اس انگلی سے آپ کے حق کے دفاع کے لیے 11 جلد کتاب لکھی, اس خدمت کے صدقے میں اگر یہ انگلی اس بچے کو چساؤں تو شفا ملے گی یا نہیں ملے
گی؟
کہنے لگا مولانا 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہو, اب اس دروازے کو کھٹکھٹا کے اندر کب جاؤ گے؟ 1400 سال سے کہہ رہے ہو انا مدینت العلم علی گن بابوہا, بھائی دروازہ تم کو سمجھ میں آ گیا ہے, کھٹکھٹاؤ اندر جاؤ, علم لے کے باہر آؤ. تم کہے جا رہے ہو علی گن بابو علی گن بابو, لیکن علم لینے کے لیے اندر کبھی نہیں گئے. اب میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کر رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں نا مدینہ چلے ان علی ان بابو, آپ اور میں جانتے ہیں آپ کے پاس کوئی آدمی باہر سے اٹھ کر ہے اور کہے چلو تین جملے ایسے سناؤ جو دنیا میں کوئی اور مجھے نہیں دے سکتا, تم دے سکتے ہو, سناؤ. کیا سنائیں گے اسے؟ کتنی ہی دفعہ آپ نے سنا ہوگا مولا کا علم اتنا, فضائل اتنے کہ اگر اتنا کچھ کریں اور اتنا کچھ کریں تو ختم نہیں ہوگا, اور یہ نہیں کوئی آپ سے کہے کہ اچھا ایسا کرو میں اردو میں اہل بیت سننے کو تیار ہوں, میں تمہارے پاس آؤں گا, تین گھنٹے مجھے سنانا ایسی باتیں جو دوسروں مجھے نہیں سنا سکتے, تم سنا. آپ کیا سنائیں گے اسے؟ یہ دوسری میراث ہے, یہ غدیر کی دوسری میراث, چاہے ولا لے لو چاہے ولایت دے لو, یہ دوسری میراث ہے. یہ بتا تمہارے پاس کیا ہے؟ پہلی میراث اللہ سے رابطہ, یہ بتا تمہارے پاس کیا ہے؟ بندگی. دوسری میراث علوم اہل بیت, یہ بتا تمہارے پاس کیا ہے؟ تیسری میراث, تیسری میراث. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مولا کا ایک واقعہ ہمارے پاس ہے, چھٹے سرکار کا مدینے میں تشریف فرما تھے, رات کی تاریخی تھی, ایک دفعہ مدینے کے گلیوں میں, مدینے کی گلیوں میں ایک طرف کہیں کا رخ تھا, امام آہستہ آہستہ تشریف فرما ہو رہے تھے, پیچھے سے مجھے ماننے والا جاننے والا چاہنے والا دیکھ لیتا ہے, اور وہ دیکھتا ہے کہ رات کی انتہائی تاریخی, اس زمانے میں جب تاریخی ہوتی تو پھر مکمل تاریخی ہوتی تھی, مجھے دائرے چراغ گلیوں میں نہیں تھے, تو کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ مکمل تاریخی کے اندر مولا تشریف فرما ہو رہے ہیں, اور کہنے لگا کہ میرے دل میں احساس آ رہا ہے کہ یہ تو بڑے ہی خطرناک ہو گئے, یہ تو ان کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے, تو کہنے کا میں نے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا. ایک موقع پر کہتا ہے میں نے احساس کیا جیسے مولا رک گئے اور کوئی بوجھ ان کے سر پہ ہے یا کندھے پر ہے, وہ زمین پر آ گیا. تو کہنے لگا کہ میں نے ان کی آواز سنی, ان کا فلانی تم ادھر ہو؟ اس نے کہا میں ہوں مولا. فرمایا تشریف آ گیا سامنے, سامنے آتا ہے فرماتے ہیں زمین کے اوپر کچھ روٹیاں گر رہی ہیں, انہیں سمیٹو. بوری کے اندر روٹیاں تھیں, وہ بوری گرتی ہے اور روٹیاں گر جاتی ہیں, فرماتے ہیں سمیٹ لو. وہ سمیٹ لیتا ہے, راستہ چلنا شروع کرتے ہیں. مدینہ شہر کا ایک چوراہا جگہ تھی, آپ نے سنا ہوگا ایک زمانے میں کہا جاتا تھا جہچی, جہچی ہوتا تھا جو ڈول بجا کے اعلان کرتا تھا, تو ہر شہر میں ایک سینٹرل پلیس ہوتی تھی جہاں پہ جہچی کھڑے ہو کر اعلان کرتا, وہاں پر یہ فقیر فقارا لوگ لیٹ جایا کرتے تھے, سو جایا کرتے تھے. تو شہر کا جو مرکزی چوراہا تھا وہاں پر امام تشریف لائے جہاں یہ سارے فقیر فقارا پڑے ہوئے سو رہے تھے, اندھیرا خوب اندھیرا. امام نے فرمایا کہ جو ہم نے روٹیاں سمیٹی ہیں جو تھیلی کے اندر تھی ہیں بوری کے اندر تھی, ہر ہر بندے کے فرش کے ساتھ جہاں پہ بھی لیٹا ہوا ہے ایک ایک بوری رکھتے چلے, ایک ایک روٹی رکھتے چلے. تو کہنے کا کہ میں نے روٹیاں رکھی, امام نے بھی روٹیاں رکھی, کچھ دیر کے اندر وہ بندے ختم ہو گئے, سب کے پاس ہم نے ایک ایک روٹی رکھ دی. اس کے بعد کہنے کے جب وہاں سے جانے لگے بغیر کسی کو کچھ کہے, سب لوگ سو رہے ہیں, کسی کو کچھ پتا نہیں چلا کس نے روٹی رکھی کیا ہوا, جب وہاں سے باہر آنے لگے تو میں نے کہا مولا سے, میں نے کہا مولا یہ سب آپ کے چاہنے والے, یعنی یہ جتنے فقیر فقرا جن کو آپ نے روٹیاں دی یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں؟ تو امام نے فرمایا اگر ہمارے چاہنے والے ہوتے تو دسترخوان پر بٹھا کے کھلاتے, یہ ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں, بلکہ یہ شاید ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دسترخوان پہ دعوت بھی دیں گے تو یہ نہیں آئیں گے, اب ہم آئیں ان کو روٹیاں خاموشی سے دینے کے لیے. انسانوں کی خدمت, کمزور انسانوں کی خدمت, یہ تیسری میراث ہے اہل بیت.
سبحان اللہ سبحان اللہ,
کمزور انسانوں کی خدمت. میں طاقتوروں کی خدمت کی بات نہیں کر رہا, میں بھرے ہوئے پیٹ کو دوبارہ بھرنے کی بات نہیں کر رہا, میں بھوکوں کو اور ان کو جو محروم ہیں ان تک پہنچنے کی بات کر رہا ہوں, ان تک پہنچنے کی بات کر رہا ہوں. یہ تیسری میراث ہے ایزان ہوتا پہلے بہت اٹھارہ. اچھا اب ایک مسئلہ ہے, اگر اس میراث میں سے کوئی کمی ہوئی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر اس میراث میں سے کوئی کمی ہوئی تو کیا نتیجہ ہوگا؟ صرف ایک نتیجہ ہوگا, ان کا پیغام دنیا تک نہیں پہنچے گا. کیوں؟ جنہوں نے پہنچانا تھا ان کے پاس خود وہ پیغام نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا, آپ کو خدا ڈنمارک تک لے آیا ہے. شاید یہ مصلحت نہ ہو کہ شاید یہ مصلحت ہو, شاید یہ مصلحت ہو کہ وقت کے امام جب تشریف لائیں تو کچھ چاہنے والے دنیا کے اس گوشے میں بھی بیٹھے. اب آپ خود بخود کیا بن گئے؟ آپ بن گئے سفرائے اہل بیت. اہل بیت کے پیغام دینے والے خود بخود آپ بن گئے. اچھا کہ آپ نے جب ویزا اپلائی کیا تھا تو اس نام پہ کیا تھا کہ میں اہل بیت کا پیغام پہنچانے کے لیے ڈنمارک آیا؟ نہیں نہیں نہیں, ہرگز نہیں کیا تھا. یہ وہ کام ہے جو خود بخود آپ کے سر پہ آ گیا ہے. صرف ایک بات پوچھوں گا, 30 سال میں سے اس کام میں سے کتنا حصہ انجام دیا؟ اچھا اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ کوئی کہہ نہیں کیا ہے, کوئی برائی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ کہیں گے بھائی ایسا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی تو ایک ٹائم لگتا ہے, آئے یہاں پر بیٹھے, یہاں پر پاؤں جمائے, اس میں بھی ایک ٹائم لگتا ہے. چلو وہ ٹائم لگ گیا, اب کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اب بھی آپ اپنے اندر مشغول رہیں اور اس میراث اصیل میں سے دوسروں کو نہ دے سکے, اب بھی سوال نہیں ہوگا. یہ اس وقت تو سب سے بڑا سوال ہے ایزان محترم, یہ سوال ہے کہ بھائی وہ جو بندگی خدا ہے اور وہ جو علوم اہل بیت ہے اور وہ جو خدمت خلق ہے, جو تین اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بنیادی ترین میراثیں ہیں, اس میراث کو آپ نے کتنا حاصل کیا ہے؟ اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر آپ کے اندر وہ میراث ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہے تو آپ دنیا تک کیسے ابلاغ کریں گے؟ پہلے جو کچھ ہوا وہ میں کہتا ہوں چلو اسٹیبلشمنٹ کا ٹائم تھا, محبت کے درجات ہوتے ہیں, بچہ کبھی پہلی کلاس میں ہوتا ہے, دوسری کلاس میں ہوتا ہے, تیسری کلاس میں ہوتا ہے. یہ برائی نہیں ہے کہ کوئی آئنسٹائن ایک زمانے میں پہلی کلاس میں بیٹھا تھا, برائی یہ ہے کہ 25 سال سے پہلی کلاس میں ہی بیٹھا ہوا ہے. برائی یہاں پر ہے بھائی, ہماری قوم مثال کے طور پر کوئی یہ کہے 25 سال پہلے بھی ایسی تھی تو میں کہوں گا وہ برائی نہیں ہے. 25 سال پہلے ان کا ابتدائی زمانہ تھا, فہم و شعور بڑھ رہا تھا, آہستہ آہستہ بڑھتی ہے ہر قوم. ایک زمانہ تھا وہ اس مرحلے میں گزار لیا. مشکل ساری یہ ہے کہ کوئی کہے میں آج بھی وہیں بیٹھا رہوں گا, نہیں بھائی اب آپ کو آگے بڑھنا چاہیے تھا. مثال کے طور پر اگر میں ایسی آئیڈیالزم کے تحت سوچوں, آئیڈیالزم کے تحت سوچوں تو ہمیں ایک ایسی جگہ پہ آ جانا چاہیے تھا کہ ڈنمارک میں اگر کسی یونیورسٹی کو اہل بیت کے بارے میں کوئی اوپینین لینی ہو تو ہم وہ مستند ترین ادارہ ہوں جس کے پاس آ کر اس نے اوپینین لینی, بلکہ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر, اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر. وہ کیا مجھے کہ اگر ڈنمارک کے اندر کوئی ایسی مشکل پیش آئی ہے جس کا حل ان کے پاس نہیں ہے, ہمارا ادارہ ان کو بتائے کہ ہمارا مکتب اس مشکل کے حل کے لیے کیا کہنا ہے. تب بقول اس کرسچن کے کہ اگر آپ یہ ہمیں دے رہے ہوتے نا تو ہم ٹائم اور کوٹ کے ساتھ سب آپ کے سارگٹ بن جاتے. میں تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس مکتب اہل بیت کو پہنچانے کے لیے مناسب ذریعے ہوں, اور وہ اس وقت ہوں گے جب ہمارے پاس مکتب اپنے ہاتھ میں ہوگا, اگر اس مناسب ذریعے کو ہم استعمال کر لیں تو میں قطعاً کہہ رہا ہوں کہ یہاں بڑے بڑے انٹلیکچوئلس پڑے ہوں گے جو کسی تعصب کے بغیر ہمارے پاس آئیں گے, قطعاً آئیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو نہیں آئیں گے, کچھ حکومتی سطح کے لوگ ہوں گے جو نہیں آئیں گے, کچھ سیاستدان نہیں آئیں گے, لیکن پھر بھی بڑے بڑے انٹلیکچوئل ہوں گے جو آپ کے پاس آ جائیں گے. کب؟ جب آپ کے پاس دینے کے لیے. وہ ایزان محترم یہ آپ کی ذمہ داری ہے جو غدیر کے سائے میں آپ کی کندھے پہ آئیں گے, اور آپ اہل غدیر ہیں الحمدللہ رب العالمین. آپ اپنی ذمہ داری کو پہچانیں. میں نے آپ صاحب کی خدمت میں عرض کیا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آئنسٹائن کسی زمانے میں پرائمری اسکول میں تھا، مشکل ساری یہ ہے کہ ساری زندگی پرائمری اسکول میں بیٹھا رہا ہے. آپ پرائمری اسکول سے سیکنڈری اسکول اور کالج میں کب آئیں گے بھائی؟ تھوڑا سا حرکت دکھائیے، تھوڑا سا آگے بڑھیے. آپ 25-30 سال سے الحمدللہ رب العالمین کا اچھی بنیاد بنانے میں کامیاب ہو گئے، اب آگے بڑھ کر اس دنیا کے سامنے کچھ تو پیش کر پائیں. اور اگر آپ نے پیش نہیں کیا تو پھر اپنے آپ سے پوچھے گا میرے یہاں آئے لائے جانے کا مقصد کیا ہوا، میں کس مقصد سے یہاں پر. تو جو مجھے سمجھ میں آیا، مثلا اگر کوئی مجھ سے پوچھے بھائی تم نرمال تک آئے تم نے بتانا کیا تھا، میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا تھا، یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا. کیا جانا ہوتا ہے دوسرے علاقوں میں پہنچنے کے بعد ذمہ داری صرف اس پہ ختم نہیں ہوگی کہ آپ شب ولادت شب شہادت ایک مجلس یا ایک میلاد منعقد کریں، اس پہ ختم نہیں ہوگی. آپ اگر امیر المومنین کا علمی پیغام کو پین ہیگن کی یونیورسٹیز تک پہنچا گئے نا، پھر آپ نے حق ادا کیا، پھر آپ نے واقعہ آپ اس کے پریزنٹ کرنے والے ہیں، آپ اس کے پیش کرنے والے ہیں. آگے بڑھ کر اس کو حاصل کریں، اس بندگی کو، اس علوم اہل بیت کو اور اس میراث سے خدمت خلق کو. اچھا اب اس میں ایک اور سوال بھی ممکن ہے، آپ سے کچھ لوگ کہیں گے بھائی ہم اگر اتنی تعلیمی قابلیت نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ تو میں نے کون سا ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کی ہے؟ میں نے تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی. پہلی چیز بندگی ہے خدا، اس میں کیا پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے؟ اس بندگی کا معیار کیا عرض کیا گیا؟ اس بندگی کا معیار عرض کیا گیا کہ آپ کی اولاد آپ کے حق میں گواہی دے رہے ہیں. اس کے لیے کسی پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی بندگی کے تحت صحیح کر رہے ہیں، بس اتنا چاہیے. اچھا خدا نہ کرے اگر یہ نہیں ہوا تو پھر ملا کا بیٹا کتاب فروش، پھر یہ ہو وہ نہیں چلے گا آپ کے ساتھ. پہلی چیز بندگی خدا ہے، دوسری چیز علوم اہل بیت اطہار علیہم السلام، تیسری چیز خدمت خلق خدا، اللہ کے کمزور پسے ہوئے بندوں کی خدمت. آپ کہیں گے بھائی یہاں کے جو پسے ہوئے کمزور بندے ہیں نا، ان کو حکومت خوب اچھی طریقے سے پال لیتی ہے، ہمیں اس کی خدمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. ارے واقعا ایسا ہی ہے؟ آپ کہیں گے ہاں بالکل ہے، ویلفیئر اسٹیٹ ہے. تو میں آپ سے صرف ایک بات پوچھوں گا، کمزور انسانوں کی ضرورت صرف پیسہ ہے کیا؟ آپ کے جانے پہچانے علماء میں سے ایک عالم ہے، جوان آپ کے اچھی طریقے سے ان کو جانتے ہیں، میں ان کا نام مکمل اچھی طریقے سے نہیں جانتا اس لیے نہیں لے پا رہا ہوں. آسٹریلیا میں انہوں نے بڑا عجیب ایک پروگرام شروع کیا. انہوں نے کیا پروگرام شروع کیا؟ انہوں نے جناب بچوں کو صبح ہی صبح جمع کیا، اذان سے بھی بہت پہلے، اذان سے پہلے اپنے پاس بلایا، مثلا صبح 5 بجے ان سے کہا بھائی میں ایک لیکچر دوں گا، اس کے بعد ہم لوگ نماز پڑھیں گے، پھر ایک ایکٹیویٹی کریں گے. ایکٹیویٹی کیا تھی؟ ایکٹیویٹی یہ تھی کہ ہم کرسمس کے دنوں کے اندر ہاسپٹلز جا کر جن بیماروں کو کوئی ملنے نہیں آیا ان کو گلدستہ دینے جائیں گے، ان کو گلدستہ دینے جائیں گے. میڈیسن دینے نہیں جائیں گے، میڈیسن تو ان کو مل رہی ہے. کھانا دینے نہیں جائیں گے، کھانا ان کو مل رہا ہے. کیا نہیں مل رہا ہے؟ ان کو محبت نہیں مل رہی، ہم محبت دینے جائیں گے. اور کیا کریں گے؟ کہاں اور یہ کریں گے کہ قبرستان جائیں گے، اور قبرستان جانے کے بعد جو قبروں کے اوپر بہت زیادہ پتے جمع ہوئے ہوئے ہوں گے ان قبروں کو صاف کریں گے، اور اس میں کوشش کریں گے جو بچوں کی قبریں نا ان کو صاف کریں گے. تو ان میں سے ایک لڑکا مجھے بتا رہا تھا، بندہ خدا جوان، مجھے بتائیں گا کہنے لگا میں قبر کو صاف کر رہا تھا، یا آئینہ اس کی کا تھا یا اس کے کسی دوست کا تھا، مجھے یاد آتا ہے اس نے کہا تھا خود اسی کا تھا. کہنے لگا میں ایک قبر کو صاف کر رہا تھا، ایک آدمی میرے پاس آیا انگریز، وہ آیا اس نے کہنے لگا کہ جو تم اس قبر کو صاف کر رہے ہو کیوں صاف کر رہے ہو؟ کہا کہ میرے استاد نے کہا، میرے استاد نے کہا کہ جن بچوں کی قبروں کے اوپر بہت سارے پتے جمع ہو گئے ان کو صاف کرو. کہیں گے اس بچے سے تمہارا کوئی تعلق؟ کہنے گا نہیں. کہنے گا پہچانتے ہو کون؟ کہنے گا میں نہیں جانتا، بچہ ہے ٹھیک ہے جس کی بھی قبر ہے. کہنے گا تم ایسا کرو، میں ایسی اپنے الفاظ کو اس سے نزدیک کر رہا ہوں، کہ تم میرے منہ پہ ایک تماشا مارو. اس نے کہا کیوں؟ کہنے گا میں اس کا باپ ہوں، میں اس کا باپ، میں نہیں آیا پتہ نہیں کتنے مہینوں سے، تم آ گئے. یہ خدمت خلق ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں صرف پیسے سے خدمت خلق ہوتی ہے؟
ٹائم سے خدمت خلق ہوتی ہے، توجہ سے خدمت خلق ہوتی ہے. آخری جملہ اتنا سنجیدہ کر دیا نا میں نے آپ کو، میں نے کہا تھا میں عید بقر عید کر دیتا ہوں، آپ کی بقر عید ہو گئی. ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں آخر آخر، خدمت خلق کا ایک عجیب و غریب نمونہ میں آپ کی خدمت کا عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے پر. صاحب ایک دن ایران میں تھا نا، بڑا سخت دن تھا، شروع سے ہی کچھ خرابی ہو رہی تھی، موڈ انتہائی خراب تھا. میرا ایک لیکچر ہونے والا تھا جس میں مجھے شرکت کرنی تھی، پڑھا رہا تھا اس زمانے میں، تو میں بالکل تیار ہو کر انتہائی خراب موڈ کے ساتھ گھر سے باہر نکلا اور بس کی طرف جا رہا تھا، بس اسٹاپ کی طرف. گلیوں میں ہوتا وہ گزر رہا تھا، ایک آدمی میرے سامنے سے آیا، اس نے مجھے دیکھا اور میرے نزدیک آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا ہنسو. اور میں موڈ میں اتنا خراب، اتنا خراب میں بتا نہیں سکتا، میں دل چاہ اس کو ہاتھ چھٹکا مار کے کہوں کہ بھائی تم کون ہوتے ہو کہ مجھے کہہ رہے ہو کہ ہنسو؟ میں تم کو کیا لگتا ہوں میں تمہارا کہ ہنسوں؟ میں نے کہا نہیں یار بدتمیزی ہے اتنی بھی ہے کہ. تو بس میں نے بھی سارا غصہ پی کر اسے کہا کیوں ہنسوں؟ اور ڈھیٹ آدمی اس نے میرا ہاتھ پکڑا، یوں ہی پکڑے رہا، میں نے یوں پتہ جھٹکا مارا نہیں چھوڑا اس نے، کہنے لگا نہیں ہنسو. اور خود ہنس رہا اور مجھے کہہ رہا ہنسو. اور میں اندر سے کھولے جا رہا ہوں کہ بھائی میرا موڈ خراب ہے، دیکھو کیوں ہنسو. میں نے اسے ایک دفعہ تو جھٹکا مار کے کہا کہ مثلا میں سوچا اس کو بھگا دوں، پھر میں نے کہا نہیں یار بدتمیزی تو بہت بدتمیزی ہو جائے گی، ایک آدمی ہنس گرا ہے تو کون سا مجھے تپڑ مارا. تو میں نے اسے کہا کیوں ہنسو؟ تو پھر دوبارہ ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا نہیں ہنسو. تو اب میرا غصہ تھوڑا سا کم ہوا، میں نے کہا میں نے ذرا سا بہت جبر کر کے میں نے کہا بھائی کیوں ہنسو؟ یعنی موڈ تو ویسے ہی خراب تھا، ذرا سا ایک جالی سی مسکراہٹ چہرے پہ لا کر کیوں ہنسو؟ کہنے لگا تھوڑا بہتر ہوا اور ہنسا. یار جب لطیفہ مل گیا صبح ہی صبح، ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہا اور کہہ رہا ہے کہ ہنسو. اچھا آپ دوسری طرف سے دل میں ہی آ رہی تھی کہ یار تمہارا کیا نقصان ہے، بچارے تمہارے تو کوئی بگاڑ رہا ہے کیا بھائی؟ نہ کوئی مانگ رہا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے ہنسو، تو اس میں کون سی غلط بات کر رہا ہے؟ تو میں تھوڑا سا ہنسا، میں نے کہا بھائی تم کیوں مجھے مجبور کر رہے ہو؟ تھوڑا سا ہنسا کہ اور بہتر ہوا تھوڑا سا. اب اتنی دیر میں میرا غصہ ختم ہو گیا، میں تھوڑا سا اور ہنسا، کہنے لگا دیکھو اب تمہارا دل اچھا نہیں ہو گیا، اب تمہارا وقت اچھا نہیں گزرے گا، مجھے اعتراف کرنا پڑا. میں جان سے میرا موڈ بہت خراب تھا لیکن آپ نے میرا موڈ بہت صحیح کر دیا. کہنے لگا آپ خوش خوش جاؤ، یہ خدمت خلق نہیں. میں ہمیشہ سوچتا ہوں اس آدمی نے کتنا پیسہ خرچ کیا، کچھ کتنا ٹائم لگایا، منٹ دو منٹ، میرے کئی گھنٹے اس آدمی نے بچا دیے. پتا نہیں اس غصے میں میں نے کتنے گھنٹے اندر اندر بولنا تھا، اس غصے میں نہیں معلوم میں کتنوں کو کچھ اور بدتمیزی کر دیتا، پتا نہیں کیا کیا غلطیاں اس غصے میں کرنی تھی میں نے. صحیح، اس آدمی نے آ کر دو تین دفعہ ہنسو 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 کہہ کر میرا غصہ جو ہے وہ سارا ٹھنڈا کر دیا، اور مجھے نہ صرف یہ کہ اس وقت کے غصے سے بچا لیا، بلکہ مجھے زندگی میں اتنا بڑا ایک درس دے دیا جو میں ڈنمارک تک آ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. انسانوں کی خدمت میں بعض اوقات کچھ بھی نہیں چاہیے، تھوڑی سی توجہ چاہیے. سب سے بڑی چیز کیا چاہیے؟ آپ اس کو اپنا سمجھیں، آپ اس کو اپنا سمجھیں، آپ اس کی مصیبت کو دیکھ کر آپ کا دل دکھے، سب سے پہلے یہ چاہیے. اور آج کی دنیا میں یہ نہیں مل رہا. انسان اپنی مصیبت پہ تو دل دکھاتا ہے، دوسرے کی مصیبت پہ کوئی دل نہیں دکھاتا. کاش میں اور آپ اس جگہ پہ پہنچ جائیں، میں آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. اور میں مولانا صاحب کے بھی مصدر اوقات ہوا، سمے خراشی ہوئی، بس ان سے ایک درخواست کروں گا، میں چاہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب اگر دعا کے لیے تشریف لے آئیں اور دعا فرمائیں، ہم لوگ الہی آمین کہیں تو انشاءاللہ خدا نے ان کے وجود کی برکت سے اور ہماری عیدیوں کو بھی خدا قبول فرمائے گا. آپ کی اس درخواست میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے، درود بھیجے گا محمد والے پر.
بابا جی برن سالا
مہمان بھی ہیں، اگلے آج سے ہمارا ان کا حکم اور زبردست زبردستی حکم دے دیا تو چلو اس کو قبول کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ آمین کہیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے یہ جو کچھ انہوں نے فرمایا اول سے آخر تک, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عمل کریں گے, یہ نہیں ہے کہ ہم سنیں اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں. اگر ان باتوں پہ ہم انشاءاللہ عمل کریں گے تو بہت سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے. اللهم صل على محمد وعلى محمد, اللهم صل على محمد وعلى محمد. بارے الہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا, اس جشن کا واسطہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی آبرو کا واسطہ, ہماری اس عبادت کو عبادات میں شمار فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے آبا و اجداد کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے شہداء کا مقام عالی عالی فرما, ہمارے علماء مراجع محسن ملت شہید حسینی مفتی جعفر حسین مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کے درجات عالی ہیں متعالی فرما, مقام معظم راہبری کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. بارے الہ ہم سب کو دنیا میں زیارت سید الشہداء نصیب فرما. بارے الہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا, آخرت میں شفاعت سید الشہداء نصیب فرما. بارے الہ ہم سب کو بچوں سمیت قرآن حکیم پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارے الہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا, اس ادارہ کو تظہور قائم آل محمد قائم و دائم فرما. بارے الہ مولانا کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بارے الہ ان کے علم میں اضافہ فرما. بارے الہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا, برادر انیس نے آج نظر کا اہتمام کیا ہے, ان کی اہلیہ کی والدہ مرحومہ اور ان کے مرحومین مرحومات کو جوار رحمت میں جگاتا فرما. بارے الہ موجودین مومنین جو یہاں مومنات موجود ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. امیر المومنین کی آبرو کے صدقے میں ان کی مشکلات کو حل فرما. بارے الہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا, ہمارے شہداء کا مقام عالی ہے متعالی فرما. پاکستان بحرین سیریا عراق میں امن و سکون عطا فرما, بحرینیوں کی مدد فرما. بارے الہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, علماء مراجع کی حفاظت فرما, حوضات کی حفاظت فرما. بارے الہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا, اپنی جلالت کا, اس ادارہ کے مرحومین مرحومات کو جوار رحمت میں جگاتا فرما, موجودین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بارے الہ تجھے واسطہ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی آبرو کا, ہم سب کو بچوں سمیت بارے الہ اہل بیت کا موتی قرار دے. بارے الہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا, اپنی جلالت کا, ہمارے بارہویں آقا امام زمانہ کا ظہور جلد فرما. بارے الہ جو لوگ تازہ اس دنیا سے چل بسے ہیں, ایک سید آزادی اور آغا ابو علی, بارے الہ ان کے درجات بلند فرما, ان کی قبروں کو انوار اہل بیت علیہ السلام سے منور فرما. بارے الہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا, جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پھر اللہ سوائے اپنی ذات کے ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, بجاہ محمد فطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. آخر میں انیس صاحب کے مرحومین مرحومات, ان کی اہلیہ کی والدہ اور اپنے اپنے مرحومین شہداء شہداء ایمان اسلام سب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص.